الحمد لله مبدئ المعيد الغني الحميد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان المبارک کی افادیت کے حوالے سے قرآن مجید کے وہ مضامین جو رمضان المبارک کی اہمیت اور افادیت کو واضح کرتے ہیں اور ہمارے سامنے اس کی حقیقت و حکمت کو ذکر کرتے ہیں. گزشتہ درس قرآن میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ ہی کے مضمون کے ضمن میں رمضان المبارک کی افادیت کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ اور اس میں اہل ایمان کا طرز عمل جس فکر کی غمازی کرتا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، اور جملہ عبادات جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے فرض فرمائی ہے ان تمام کے اندر حکمت جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے باطن میں جو اخلاق حسنہ کے گوشے موجود ہیں ان کو ترقی دی جائے، ان کو ارتقاء کے مراحل تک پہنچایا جائے تاکہ انسان خارج سے باہر سے جو اخلاق رذیلہ کو خس کرتا ہے وہ تمام چیزیں پسپائی کی طرف جائیں اور انسان بدستور اپنے اندر اخلاق حسنہ کے گوشوں کو دراز کرے، اعتماد کی فضا کو دراز کرے، ہمت و قوت و استقامت اور بالخصوص رضا الہی اور توجہ الی اللہ کی جانب اپنی فکر کو کشادہ کرے. یہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام تر عبادات کی حکمت و فکر ہے. لیکن گزشتہ درس قرآن میں وقت مختصر ہے تو صرف ایک سوال رہ گیا تھا جس کے جواب کی تکمیل کرتے ہیں کہ اخلاق اور فلسفہ اخلاق پر ایک نئی ان گنت کتبیں لکھی گئی ہیں اور بڑے بڑے اجلہ مفسرین و محدثین نے اور اسلامی فلاسفر جو گزرے ہیں سیدنا امام غزالی جیسی صورت میں، سیدنا غوث اعظم، سیدنا امام راضی، انہوں نے انسان کی طبیعت اور اس کی سرشت اور اس کی فطرت کے حوالے سے ان مضامین کو لا کر جوڑا ہے اسلامی عبادات کے ساتھ کہ اسلامی عبادات کے ساتھ ان مضامین کا کیا تعلق ہے اور انسان کی خوبی اور کمال اس کے خلق کے ساتھ ہے. اور وہاں پر ایک بڑی پیاری بات موجود ہے کہ خلق کسے کہتے ہیں؟ کیا کسی اچھے کام کرنے کا نام اخلاق ہے، یا کسی اچھی بات کا بولنا اخلاق ہے، یا کسی اچھے عمل کا ارتکاب کرنا یہ اخلاق ہے؟ تو ماہرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے. اچھے اخلاق صرف اچھا بولنے کا نام نہیں ہے، اچھے عمل کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص اچھا بول رہا ہے بعید نہیں کہ وہ تصنع اور بناوٹ کر رہا ہو، جو شخص اچھا عمل کر رہا ہے بعید نہیں وہ ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر. یہ روزے کی افادیت ہے جو اللہ رب العالمین جن اقدار کو انسان کے اندر بیدار کرنا چاہتا ہے روزے کے ذریعے، اور اس فکر کے ساتھ جس نے روزہ رکھا وہ کامیاب ہوا. جیسے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جس شخص نے حرام کام اور وہ امور جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، جھوٹ ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، اس کو نہ چھوڑا تو پھر چاہے وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے رب کریم کو اس کی حاجت نہیں، حاجت سے مراد رب کریم اس روزے کو مقبول نہیں کرتا، تو اس کی افادی یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر خلق کے گوشے کو کشادہ نہ کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلق اس کی جمع اخلاق ہے. تو کیا اچھی بات کہہ دینا، اچھا عمل کر دینا، ارتکاب کر دینا، کیا یہ اخلاق ہے؟ تو فرمایا نہیں، اس کو اخلاق نہیں کہتے. اخلاق کہتے ہیں کہ انسان سے کوئی بھی عمل کا صدور ہو تو اس میں تصنع نہ ہو، مشقت نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، بلکہ جس طرح آنکھ کے پردے جب ہم کھولتے ہیں، پلکوں کو ہم کشادہ کرتے ہیں، تو آنکھ بلا تکلف دیکھنا شروع کر دیتی ہے. تو فرمایا جس طرح کہ آنکھ بلا تکلف دیکھنا شروع کر دیتی ہے، کان آواز کو بلا تکلف سننا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح خلق انسان کی اس طبیعت کو کہتے ہیں کہ جس سے عمل بلا تکلف صادر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وقتی طور پر مجمع کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر بندہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ خلق نہیں ہے. خلق کہتے ہیں کہ بلا جبر، بلا تکلف انسان سے ان تمام اعمال کا سرزد ہو جانا. تو یہ ہے خلق، یعنی خلق انسان کی طبیعت ثانیہ بن جائے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جب یہ پتا چلا کہ خلق جو ہے وہ انسان کی طبیعت سے جاری ہو جانے والا بلا تکلف عمل ہے، کہ جب بندہ بولنا چاہتا ہے تو الفاظ اس کی زبان سے بلا تکلف نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی شخص کو اگر بھرے مجمع میں کھڑا کریں، ان سے کہیں کہ جناب دو جملے آپ علاقے کے بارے میں، وطن کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ کہو، تو وہ نشست میں جب صفوں میں بیٹھا ہوگا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں بیٹھا ہوگا، بڑے غریب انداز میں اس کا ایک ہیت ہوگی. لیکن جب آپ اس کو لا کر ممبر پر بٹھائیں یا لوگوں کے سامنے کھڑا کریں، تو پھر وہ اپنے آپ کو سمیٹے گا، کپڑے کو درست کرے گا، الفاظ کی شائستگی کو لائے گا. تو خلق جسے کہتے ہیں، وہ امام غزالی نے جو پیاری بات ذکر فرمائی، اور تمام فلاسفر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انہوں نے اس نظریے کو اتفاق کے ساتھ ذکر کیا کہ خلق کے اندر تکلف نہیں ہوتا. جو عمل بلا تکلف انسان کی ذات سے صادر ہوتے اس کو خلق کہا جاتا ہے. اور یہاں بنیادی سوال جو گزشتہ درس قرآن میں بنا تھا کہ انسان اس کو اپنی طبیعت کس طرح بنائے اور اس کو اپنے اندر کیسے رائج کر سکتا ہے، تو میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ایک باپ تربیت اولاد کے حوالے سے اپنے بیٹے کے لیے یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کو، گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور وہ یہ سوچے کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ 100% اس کی فکر غلط ہے، کیونکہ اس سے بھی بچی کی طبیعت کا نہیں اندازہ کہ اس کی فکر کیسی ہوگی، اس کا حافظہ کیسا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کی سوچ و بچار کی سمتیں کیسی ہوں. تو باپ اگر پیدائش کے ساتھ بچے کے لیے یہ کہے کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا تو یہ فکری غلطی ہے. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں اسے شجاع بناؤں گا، امین بناؤں گا، دیانتدار بناؤں گا، سچ بولنے والا بناؤں گا، تو یہ فکر بالکل درست ہے. اس لیے کہ یہ خلق کے گوشے ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں. لیکن جو خبر جس طرح کہ میں ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، تو اگر اللہ نے وہ چیز صلاحیت اس میں رکھی نہیں ہے، تو بچے کے اوپر جبر کرنا، اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس سے پھر ایسا کا شکار ہو جانا، اور پھر اپنے اولاد سے نا امیدگی کو ظاہر کرنا، تو اخلاق کا یہ شعبہ ہے، فلسفے کا یہ شعبہ ہے، اور نفسیات کا یہ شعبہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ دنیاوی شعبوں کو متعلق نہ کریں، اس کے ساتھ اس شعبے کو متعلق کریں جو انسان کا اصل حسن ہے، کہ میں اسے شجاع بناؤں گا، بخیل نہیں بناؤں گا، میں اسے سخی بناؤں گا، میں اسے سچ بولنے والا بناؤں گا، میں اس کے اندر یہ چیزیں پیدا کروں گا، اس میں باپ بالکل بدستور کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ شعبہ انسان کے اندر موجود ہے. اور بڑی پیاری بات امام غزالی کی ہے، وہ یہ کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے، تو ساری کائنات جو پیدا ہوئی ہے اس کی تخلیق دو حصوں پر ہے. یہ بہت بنیادی باتیں ہیں جو تربیت اولاد کے حوالے سے، اور جو بندہ نیک بننا چاہتا ہے، نیک مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کے ضمیر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ میں نیک کیسے ہو جاؤں اور نیک بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو جب تک ہم نفسیات کے ان گوشوں کو، یہ طریقہ صوفیہ کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا، یہ حرام کام کیا ہے، لیکن صوفیہ کا طریقہ یہ کہ وہ حرام تو کہیں گے جھوٹ کو، لیکن اس کی فکر کے سسٹم کو درست کریں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، تو وہ نفسیات کے اعتبار سے اس کی تربیت کی جائے گی، اس کے حالات کے اعتبار سے اس کے بھلائی کے گوشے جو ہیں اس کی معاونت کر کے اس کو ترقی دی جائے گی، تاکہ وہ جھوٹ سے نفرت کرے اور سچ بولنے کی طرف آ جائے. تو رب کریم نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس کو دو حصوں پر رکھا ہے. ایک چیز ایسی ہے تخلیق کے اعتبار سے کہ جس میں کبھی رد و بدل نہیں ہوگا، اور اپنی صورت و ہیت و کیفیت کے اعتبار سے ویسی رہے گی جیسے زمین آسمان ہے، میرا چہرہ ہے، آپ کا چہرہ ہے، اس بھائی کا چہرہ ہے، اس بھائی کا چہرہ ہے، اس رد و بدل نہیں ہوگا، زمین و آسمان کی ساخت پر کبھی رد و بدل نہیں ہوگا. لیکن تخلیق کا ایک گوشہ ایسا ہے کہ جسے اللہ نے پیدا کیا اس میں ترقی کی طاقت بھی رکھی، لیکن اس کی ترقی دینے کی صلاحیت کو اللہ نے خارج میں انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے. جس طرح کہ آپ گٹلی کو دیکھ لیں، بڑی پیاری مثال امام غزالی دیتے ہیں، بیج کو دیکھ لیں، بیج، اس بیج کو خدا نے پیدا کیا ہے اور اس میں درخت موجود ہے، وہ قوت درخت بننے کی اللہ نے اس میں رکھی ہے، لیکن خارج سے انسان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کے ساتھ محنت کرے. تو انسان اگر صحیح محنت کر گیا تو وہ بیج کو تناور درخت بنائے گا، اس کے پھل کو استعمال کرے گا. اور انسان اگر اس بیج کے ساتھ وہ معاملہ نہ کر سکا جو اس کی ترقی اور جو رب کریم نے اس میں جو قوت رکھی تھی اس کو ارتقاء تک پہنچانا ہے، تو بیج برباد ہو جائے گا. بس اسی طرح اللہ رب العالمین نے خلق اور اچھائی کے تمام بیج ہمارے اندر رکھے ہیں اور اس میں ترقی کی طاقت بھی دی ہے، اور خارج کے اندر تعلیمات اور اصلاح کے جو ذریعے ہیں اس کو ہمارے سامنے استوار کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے اخلاق کو کشادہ کر سکیں. یہاں پر اخلاق کے ماہرین جو اخلاق پر گفتگو کرتے ہیں ان میں زبردست قسم کا اختلاف ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت مختلف ہو سکتی ہے. ایک بندہ جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ غلط کام کرتا ہے، ہمیشہ حرام کام کرتا ہے، اس کی طبیعت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، تو کیا وہ کنورٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بہت خفیف طبقہ ہے چند لوگوں کا، وہ کہتے ہیں انسان کی فطرت ہے، سرشت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. لیکن اکثریت جو فلسفے کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کے اندر بد اخلاقی اگر موجود ہے تو وہ چند طریقوں کا استعمال کرے بالتدریج درجہ بدرجہ، تو یہ طبیعت اس کی چینج ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نیک باتوں سے، نیک اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. تو حضور نے یہ فرمایا کہ نیک اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، اس کا مطلب ہے کہ نیک باتیں لے کر بندہ اپنے آپ کو اچھا بنا سکتا ہے. اس بات کو امام غزالی نے بنیاد بنائی ہے اور فرمایا کہ ہاں، خارج سے صحیح تعلیم لے کر انسان اپنے اخلاق کے گوشوں کو کشادہ کر سکتا، استوار کر سکتا ہے. اور اس میں چار چیزیں ذکر کی ہیں جو میں عنوان کے طور پر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز اسی فلسفہ اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے حوالے سے قرآن مجید نے جو اس کی افادیت کو بیان کی اس کو ہم واضح کریں گے. پہلی چیز جو قرآن نے ذکر کی اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ دار فکر کو وسیع کرے، دار فکر کو وسیع کرے، اپنے مفاد ہی کو نہ سوچے، پورے قوم کے مفاد کو سوچے. اب اسلام دیکھیے، ساری تعلیمات جو دیتا ہے وہ دار فکر کو وسیع کرتا ہے. سارے گناہوں کی جڑ ہی تنگ نظری ہے، تنگ نظری حسد پیدا کرتی ہے، تنگ نظری تکبر پیدا کرتی ہے، تنگ نظری حرص پیدا کرتی ہے، تنگ نظری ہی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے والعیاذ باللہ. تو اسلام کی جملہ تعلیمات تنگ نظری کو ختم کرتی ہے. اب ایک صف میں دیکھیں، مالدار بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، متوسط بھی کھڑا ہے. تو اس نماز کی صفوں کی جو ترتیب رکھی گئی ہے اس سے دار فکر کو وسیع کیا گیا ہے کہ تم اپنے خول میں دوبارہ آ جاؤ، تم صرف خدا کے بندے ہو، بس اس بات کو یاد رکھو. تمہارا بھی وہ حق ہے، اس کا بھی وہ حق ہے، اس کا بھی وہ حق ہے، اس کا بھی وہ حق ہے. تو یہ درجہ بندی کر کے جو درمیان میں فرق تھا اس کو ختم کیا جاتا ہے. تو نماز کے اندر جو صفوں کا اہتمام ہے اور نماز کا جو اہتمام ہے، یہ تنگ نظری کو ختم کر کے دار فکر کو وسیع کیا جاتا ہے. یہی چیز روزے کے لیے، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ غریب کی پیاس تمہیں پتا چلے، غریب کی بھوک تمہیں پتا چلے، اس کا افلاس، اس کا فاقہ تمہیں پتا چلے. تو یہ دار فکر جو مختصر ہو چکا تھا کہ بس میرا گھر چلتا رہے، باقی سب خیر ہے، میں اچھا کھاتا رہوں، میرے بچے اچھے کھاتے رہے، تو یہ دار فکر جو مختصر ہے. تو روزے کے اندر جو حکمت ہے نفسیاتی طور پر تربیت کی، وہ یہ کہ فکر کو وسیع کیا جاتا ہے. آپ کو پڑوس کے حقوق یاد دلائے جاتے ہیں، غریب کی پیاس یاد دلائی جاتی ہے، غریب کی بھوک یاد دلائی جاتی ہے، اس کے گھر کے معاملات یاد دلائے جاتے ہیں. تو جب دار فکر وسیع ہوتا ہے تو بندے سے حسد ختم ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، یہ درجوں کے اندر جو تفاوت ہے یہ ختم ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا حسن ہے، ان عبادتوں کے اندر جو انسان کی سرشت اور اس کے نیچر کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اصلاح کے جو گوشے رکھے ہیں جس پر ہم توجہ نہیں کرتے. اس لیے زبردست نمازی تو ہم ہوتے ہیں لیکن با اخلاق نہیں بن پاتے. دبا کر پورے سال کے روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن اخلاق ہمارے اندر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ظاہر کو تو دیکھا لیکن اس سے پس پردہ جو حکمت کا میسج ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں. اور میں بس مختصر انداز میں تین باتیں مزید ذکر کر دوں، وہ یہ کہ پہلے تو ان عبادات کے اندر دار فکر کو وسیع کیا جاتا ہے، دوسرے اعتبار سے یہ کہ اپنے سوچ کے زاویے کو تبدیل کیا جاتا ہے. یعنی بندہ جو ایک ہی بات کو سوچتا رہتا ہے نیچر اس کی وہی بنتی ہے. تو اچھی شخصیات کے واقعات، ان کے حالات اور ان کے کردار کو واضح کیا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے گفتگو کرو تو قرآن سنت کے اعتبار سے کرو، حضور کی سیرت کو زیادہ واضح کرو.
تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر انسان اس لیے کہ پیدائشی طور پر انسان جو ہے وہ قابل تقلید ثابت ہوا ہے، وہ کسی کو اپنے لیے امام بنانا چاہتا ہے، تو اس لیے مشاہیر اور عظیم علماء اور صوفیاء کی سیرت کا کثرت سے مطالعہ کیا جائے، اور وہ فضول لوگ جن سے اخلاق کی پسپائی ہوتی ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے، تو انسان کے پاس جس قدر مواد اچھے لوگوں کا ہوگا اس کے ذہن کے اندر، تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جس چیز کا غلبہ انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ اسی طبیعت کی طرف اس کے اندر القاء کرتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ نیک لوگوں کو زیادہ پڑھیں گے تو طبیعت آپ کو نیکی کی طرف القاء کرے گی، بد لوگوں کو زیادہ پڑھیں گے تو طبیعت بد چیزوں کی طرف القاء کرے گی۔ تو پہلی چیز ہے وسعت نظر، دوسری چیز ہے اچھے لوگوں کے حالات کو پڑھنا، اور تیسری اور اہم چیز ہے جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اپنی صحبت کو درست کرنا، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، دوست کون ہے، باتیں کس سے کرتے ہو، جو میں پھر اپنی تقریر اس پر ختم کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کہ جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں، فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا اور کس سے ڈرتے ہیں، فرمایا میں اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے کہ صحبت اگر ایسے لوگوں کی دی جائے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، تو اچھا خاصا عالم بھی اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو صحبت اثر رکھتی ہے، جو حضور نے فرمایا کہ اگر لوہار کے ساتھ بیٹھو گے تو بھٹی کی بو تمہارے اندر آئے گی، اور عطر فروش کے ساتھ بیٹھو گے، عطر تم خرید نہ سکے تو کم سے کم خوشبو لے کر تو اٹھو گے۔ تو یہ اخلاق کے وہ زاویے جو حضور کی سیرت کے اندر تو ثابت ہوا کہ نفسیات پر کامل گفتگو کرنے والی ذات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو اگر حضور کی سیرت کو اگر صحیح زاویے سے سمجھ لیا جائے تو بندے کے نفسیات کے جو سسٹم بگڑے ہوئے ہیں وہ بالتدریج درست ہو سکتے ہیں، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اندر انہی تمام معاملات کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اس حکمت پر بھی توجہ رکھیں تاکہ ہم نظریاتی مسلمان بن سکیں، اور عبادت کے اندر نظریاتی بن سکیں، اور سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین ان عبادتوں کے اندر، پانچ دن بھی روزہ فرض ہو سکتا تھا، سات دن بھی ہو سکتا تھا، دو دن بھی ہو سکتا تھا، اس کو مہینوں میں بھی بانٹا جا سکتا تھا۔ شاول اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اسے پورے مہینے میں رکھا اس لیے گیا ہے تاکہ اس میں تمہاری حکمتوں کو بالکل واضح کر دیا جائے، اجاگر کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عبادات کے اندر ہماری اصلاح کے ظاہری اور باطنی پہلو رکھے ہیں، دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لگی لپٹی باتوں کی بجائے اس کی گہرائی کو بھی سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم اس کی بنیاد کی طرف توجہ کریں گے تو اس وقت ہمارے لیے باتیں اصلاح کا باعث بنے گی، اور یقیناً نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، یقیناً نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے، کب؟ جب اس کی حکمت پر توجہ ہو۔ یقیناً روزہ انسان کو پارسا اور نیک کر دیتا ہے، کب؟ جب اس کی حکمت کی طرف توجہ ہو۔ خالی بھوکا پیاسا رہنا کہ بس صبح کا وقت ہوا سحری میں ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور افطار کے انتظار کرتے ہیں، تو جانوروں کی طرح صرف بھوک پیاس کو چھوڑ دینا یہ روزے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتا۔ شرعاً یہ صوم تو ہے، لیکن یہ اجر سے، ثواب سے، ترقی سے، کمال سے، اصلاح سے یہ اکثر خالی ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمارے ظاہر کو جس طرح ہم سنوارتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے باطن کو بھی پاک و صاف فرمائے، اور ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔